پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا. مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ لوگ مطالبے کرتے تھے بہت سارے, اور خاص طور پہ ان کے مطالبے اس سوچ سے ہوتے تھے کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ کر سکیں, اور ہم اپنے آپ کو یہ کہنے پہ قادر ہو جائیں کہ ہم نے تو کہا تھا اللہ کے نبی نے یہ کام کیا نہیں. تو یہاں سے آیت نمبر 26 سے آگے ایک الگ مضمون شروع ہوتا ہے. فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی کو جسے چاہتا ہے, اور تنگ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. رزق کی تنگی یا زیادتی کمی بیشی یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ دنیا چونکہ امتحان ہے, ایک کافر کے پاس بھی بہت مال ہو سکتا ہے اور ایک مومن مال سے محروم بھی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق کسی کی ہدایت یا کسی کی گمراہی سے نہیں. اس لیے اس بات پہ بحث نہ کرو کہ آج مسلمانوں کے پاس اتنا تھوڑا کیوں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. کیونکہ مکہ والے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکتے تھے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کر دیتے تھے کہ چونکہ ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں, اچھی چیزیں نہیں, تو پھر یہ سچے نبی نہیں ہوں گے. مادہ پرستانہ سوچ ہے جو کہ آج کے دور میں بھی دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فریح بالحیات دنیا, اور کفار تو بڑے مسرور ہیں دنیا کی زندگی پر. ومل حیات دنیا فی الآخرت الا متاع, دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع حقیر ہے, تھوڑی سی ہے. کیا ہوا اگر مل گئی؟ اس نبی کو نہیں ملی تو تمہیں کیا, تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں؟ تم اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سمجھ کے سمجھ رہے ہو ان کے ساتھ, حقیقت ایسی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. پھر اس کے بعد مکہ والوں کے مطالبات کا تذکرہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لولا انزل علیہ آیت من ربہ, کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. کہا اچھا کوئی نہیں اتری. قل, کہہ دیجئے, ان اللہ یضل من یشاء, اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے, بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی الیہ من اناب, اور وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. یہاں ہدایت اور گمراہی کے ناطے سے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر ایک بلیم ہے اس کا تذکرہ کر دیا, کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو پھر ہمیں نہیں ملے گی, لہٰذا ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں کوئی کام. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اصول یہاں بتا دیا کہ جو گمراہ رہنا چاہے گا وہی گمراہ رہے گا, جو پاک ہونا چاہتا ہے, جو راہ پاتا ہے, اس کا حال کیا ہے کہ اللہ اس کو ضرور راستہ دیتے ہیں. یہدی الیہ من اناب, جو صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے, جو آنا چاہتا ہے, اللہ کیوں نہ اس کو بلائے گا. کبھی آپ دیکھیے کہ کوئی بچہ ہے نا, وہ گرتا ہے, چلنے کی کوشش میں گرنے لگتا ہے, ماں اس کو تھام لیتی ہے, لیکن جو بچہ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہ, کیا ماں اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گی؟ یہی معاملہ ہدایت اور ہمارے ساتھ ہے. ہم چھوٹے چھوٹے قدم لے کر گرتے پڑتے اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کی طرف آتے ہیں, دین کی تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارا ہاتھ تھام لیتی ہے. اور اگر ہم صرف یہ بات کر کے کہ چلو شکر اللہ کا اللہ نے یہ کہتی ہے کہ میں جس کو ہدایت دوں جس کو چاہے بھٹکاؤں, تو میں تو کل صاف کہہ دوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے چاہا ہی نہیں, تو میں اپنے آپ کو گمراہی میں رکھوں. اور بار بار کے مطالبوں کا تذکرہ بھی اصل میں اسی سوچ کے تحت تھا کہ کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو کہہ رہے تھے, پھر ہمیں جواب ہی نہیں صحیح کسی نے دیا, ہم نے کوشش کی تھی, ہمیں کسی نے اچھی طرح سے انٹرٹین نہیں کیا, ہم تو آئے تھے بڑے شوق سے لیکن یہاں تو بڑا فیورٹزم پایا جاتا ہے اس لیے پلٹ گئے, اور ہم نے تو یہ کوشش کی لیکن ہمارے راستے کی تو یہ ہرڈل تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو گھر بیٹھنا ہے وہ شوق سے بیٹھے. اللہ کو شرطوں والا ایمان قبول نہیں ہے. آپ دیکھیے دنیا میں بھی کوئی آپ سے شرط لگا کے کوئی بات کہے نا تو آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں کیا مطلب ہے, آپ یہ کریں گی تو میں یہ کروں گا, آپ میری یہ مانیں گی تو میں آپ کا مانوں گا, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو چاہتا ہے کہ پورے دل سے آ جائے, اناب نوب سے, منیب کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. آؤ تو صحیح, پلٹ کے دیکھو, اپنے رب پہ اعتماد تو کرو. ایک طرف تم ذرا اللہ کی طرف دیکھو, تم ایک قدم آؤ گے اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ تمہاری طرف آئے گا, 70 ہاتھ تمہاری طرف آئے گا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ سراسر وہی ہوتا ہے جو بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کیا مقام ہے, تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری نگاہوں میں اللہ کا کیا مقام ہے. آج ہمارے دل میں جو قرآن کی عزت ہے, جو اللہ کے دین کی عزت ہے, وہی ہماری اوقات اور ہماری عزت اللہ کی نظر میں ہے. اب یہاں من اناپ کر کے بتایا گیا کہ منیب بننے کے فائدے کیا ہیں. کون ہوتے ہیں اللہ کی طرف جھکنے والے؟ اللہ کی طرف جھکنا کیا ہے؟ کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے یاد سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دھیان سے سنو, غور کرو, اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. دلوں کا اطمینان نرم بستروں میں نہیں, گرم کپڑوں میں نہیں, سونا چاندی پہننے میں نہیں, بلکہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. کون ہے وہ لوگ؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں. طوبی لہم, خوشخبری ہے ان کے لیے. گلیڈ ٹائڈنگ, گڈ نیوز ان کے لیے, خوشحالی ہے ان کے لیے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. طیب کہتے ہیں, طوبی طیب سے, طیبہ کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک, خیر, کرامت, رشک, جنت. جنت کا ایک خاص درخت ہے, اس کے لیے بھی لفظ طوبہ آتا ہے. کہا تمہیں تو طوبہ مل جائے گا. وہ حسن و مآب, اور انہی کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. اتنا کچھ ملے گا آخرت میں, اور دنیا میں کیا ہے؟ تطمئن القلوب. بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور بہت سارے مسئلوں کا حل بھی ہے. لفظ اطمینان آیا ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ عربی زبان میں لفظ اطمینان کس رنگ میں آتا ہے, اس میں کیا چیز آتی ہے. اصل میں یہ ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ جس کے اندر کئی قسم کی خوشیاں چھپی ہوئی ہیں. جذبات کے کئی مختلف رنگ ہیں اس ایک نام میں. انگلش میں کہیں اس کو پیس کہتے ہیں, کہیں ٹرینکولیٹی آف ہارٹ کہتے ہیں, کہیں پلیئر کہتے ہیں. اردو میں دیکھیں تو لفظ اطمینان کے اندر خوشی, سکون, تحفظ کا احساس کہ میں محفوظ ہوں, اعتماد, دین پر اعتماد, اپنے رب پر اعتماد, اپنی زندگی گزارنے کے سٹائل پر اطمینان, کلک نہیں, کچھ بھی نہیں, مکمل طور پہ انسان مطمئن. پھر اسی طرح پائیداری کا احساس کہ الحمدللہ جو نعمتیں ہیں یہ آگے تک چلیں گی, چھوڑ کے تھوڑی دنیا میں جانی ہے, جو ہے میرے پاس میرا میرے ساتھ ہی رہے گا. یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں اس کو اطمینان کہتے ہیں. اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں تسکین. تسکین نظر کے اہتمام کر لیے, لیکن تسکین کا تعلق جسم کی حالت سے نہیں ہے. اصل میں ایک روحانی کیفیت کا نام ہے. جسم کی ضروریات پیسے سے پوری ہوتی ہیں. آج دنیا والوں نے ایک نعرہ دیا اور وہ کیا ہے؟ کنزیورزم کا. کنزیوم کرو چیزوں کو, کنزیوم کرو اور خوب کماؤ, خوب بازاروں میں جاؤ, خوب شاپنگ کرو. موسم بدلے تو گرم کپڑے لاؤ, موسم بدلے تو سرد کپڑے لاؤ. کھانے نئے, پینے نئے, عید آئی تو شاپنگ. جتنا بازار جا جا کر خریدو گے اتنے خوش رہو گے, چوڑیاں پہنو گے تو عید منائی جائے گی. جسم کے تقاضے دنیا والوں نے یہ دیے, خوب خرچ کرو, کنزیوم کرو, یہ کرو وہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اصل میں یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. اطمینان چاہیے, خوشی چاہیے, سکون چاہیے, تحفظ چاہیے. موت سے بھی نہ ڈر ہونا چاہتے ہو, قبر کے عذاب سے بھی بے خوف ہونا چاہتے ہو, تو آؤ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کی حالت اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے جو ہوتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہوتی. جب تک دل میں شک کا کانٹا ہوتا ہے نا تو بندہ بے چین رہتا ہے, کسی پہلو چین نہیں آتا. لیکن جب دل میں حق کھل جاتا ہے, یقین آنے لگتا ہے, سچ پتہ چل جاتا ہے, سارا اضطراب دور ہو جاتا ہے, ساری بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں. مشرک اور منافق مضطرب انسان ہوتا ہے, کبھی ادھر چلتا ہے, کبھی ادھر چلتا ہے, جس کو دیکھا جو کرتے چل پڑا. کوئی کھا رہا ہے تو ہم بھی وہی کھا رہے ہیں, کوئی پہن رہا ہے تو ہم بھی وہی پہن رہے ہیں, کوئی جیسے جیتے ہیں ہم بھی ویسے جیتے ہیں. وہ گھر گھر کا دھوبی, گھر گھر کا بھکاری بن جاتا ہے, در در کا بھکاری بن جاتا ہے ایسا شخص. اس کے برعکس جس کا تعلق ذکر اللہ سے لگتا ہے. اور یاد رکھے کہ ذکر سے مراد صرف وہ ذکر نہیں ہے جو ہم بیٹھ کے اللہ ہو کی صورت میں کرتے ہیں. ذکر ہے اللہ کی یاد, روح کی طلب, اللہ کی بات ہے, اللہ کی ذات ہے. اللہ نے آدم کا جسم مٹی سے بنایا, اور اس کے بعد وہ خلق تو, پھر کیا فرمایا, نفخ تو فی ہی میر روح, ہی اپنی روح ڈال دی. ہماری روح اللہ والی روح ہے, یہ اللہ والا بننا چاہتی ہے. اس کو دنیا والا بننا اچھا نہیں لگتا. جسم کی طلب کھانا ہے, خوراک ہے, روح کی طلب اللہ کی یاد ہے. بچہ کھلونا مانگے ہم اس کو کھانا دے دیں اور روئے گا. اس کو تو ماں کی گود چاہیے تھی, ہم اس کو موٹے کپڑے پہناتے ہیں, گرم کپڑے پہناتے ہیں, وہ تو چلاتا ہے. آج انسانیت کا حال یہی ہے, نرم زندگیوں میں, لگژریس لائف کے اندر روحیں چلا رہی ہیں. کوئی تیز میوزک میں روحوں کی اس پکار کو چھپا رہا ہے، اور کوئی اونچی اونچی بول کر چیخ کے، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہو کر، کوئی سلیپنگ پلز کھا کر، کوئی ٹرینکلائزرز کھا کر اپنی روح کو سلانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہاری روحوں کی خوراک کیا ہے۔ تم دنیا کے کھانے پینوں کے چکر میں پڑے رہتے ہو، تمہیں ہانڈی روٹی کا فکر لگا رہتا ہے، تم اللہ کی یاد میں بھی تم دنیا کی یاد لے کے بیٹھتے ہو۔ تمہارا دل اس کتاب کے وقت بھی نہیں پگھلتا، کیونکہ اندیشے جو لگے ہوئے ہیں، ابھی تم نے سبزی بھی خریدنی ہے، ابھی تم نے گوشت اور دودھ بھی خریدنا ہے، ابھی تم نے جا کے کھانا کھلانا پکانا ہے، یہ غم لگے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کر کے بھی دل مطمئن نہیں ہوگا۔ تمہاری روح، تم بہت اعلیٰ ہو۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، انسان کو ہمیشہ اپنے سے برتر چیز میں سکون ملتا ہے، اور وہ چیز دنیا کی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی، وہ اللہ کی یاد ہے۔ ہم کمتر چیزوں میں خوشی مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں گھر کو ڈیکوریشن پیسوں سے بھر لو۔ جتنے پیسوں کے ڈیکوریشن پیس گھر میں لگاتے ہیں، اگر اتنی اینٹیں کھڑی کی ہوں تو شاید ایک کمرہ بن جائے اللہ کے دین کا۔ ہم جتنا فرنیچر سے اپنے گھر کو بھر لیتے ہیں، نیند تو نہیں آتی اس سے، اور ٹھوکریں لگتی ہیں، آتے جاتے پاؤں کے ناخن ٹوٹتے ہیں کہ اتنا سامان گھر میں بھر لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا سجا کے بیٹھا ہے؟ وہ توبہ، وہ جنت کے درخت کہ جس کے سوائے سائے میں جنتی ایک چلتا جائے گا اور کہاں تک پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے، فَتُوبَى لَهُمْ، خوشخبریاں جس بندے کا دل اللہ کی یاد میں مطمئن۔ کیوں اس نوجوان کو عرش الٰہی کے سائے کی خوشخبری دی کہ جوانی میں جس کا دل اللہ کی یاد میں لگ گیا؟ دیکھیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے فرض سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، برہ ٹالنے کے لیے، نہ پڑھی تو کافر ہو جائیں گے، لیکن ایک پڑھتا ہے نماز کو ایسے انجوائے کرتے ہوئے جیسے کوئی کسی فن فلیکس میں جاتا ہے، ایک مسجدوں میں یوں بھاگتا ہے جیسے تمہارے بچے چکی چیز میں بھاگتے ہوں گے۔ کیا فرق ہے؟ اس کو لذت ملتی ہے، اس کو نماز میں خوراک ملتی ہے، اس کو اور نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا ہے، اس کی روح جوان ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر شیطان پھر بھاگنے لگتا ہے، شیطان لرزنے لگتا ہے ایسے شخص کو دیکھ کر، اس کے منصوبے خاک میں ملنے لگتے ہیں ایسے شخص کو دیکھ کر کہ جس کو اللہ کی یاد میں محبت ملنے لگے۔ دعا کریں کہ اللہ اس یاد کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ انت جل القرآن العظیم ربی قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذهاب غمی و همی۔ یہ ہے وہ یاد جو بندے کو خوشیاں دیتی ہے۔ تھوڑے بستر پہ بھی انسان سو جائے، بیٹھا بیٹھا سو جائے، کھڑا کھڑا سو جائے، اور جس کو یہ سکون مل جاتا ہے نا، تو وہ تختہ دار پہ لٹکایا جائے فرعون کے جادوگروں کی طرح، یا آتش نمرود میں وہ جلایا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، پھر بھی وہ مسکراتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو غم اللہ کے راستے میں ملتے ہیں، وہ دنیا کے راستے میں ملی بھی خوشیوں سے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ وہ محبتیں جو اللہ کی طرف آنے سے مل جاتی ہیں، وہ ساری دنیا کے تکلفات سے نہیں ملتی۔ فَتُوبَى، توبہ ہے ان کے لیے، خوشیاں مناؤ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں فرح لہم وقرت عیون، وہ خوش ہوں گے، ان کے دل خوش ہوں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ جنت کا ایک درخت ہے توبہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے کے نیچے سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے گا تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ کیا کرنے یہاں کے ٹھنڈے سایوں کو جس کے بعد اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور لفظ توبہ کے اندر خیر، حسنہ، کرامت، رشک، جنت کا درخت اور ایک مقام، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی سفر میں تھے تو آپ کو دکھایا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کو سونے کی ٹڈیوں نے چھایا، جس کے اوپر سونے کی ٹڈیاں چھائی ہوئی تھیں۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، جیسے چھوٹی چھوٹی گولڈن ناک جڑے میں یا موتی ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ توبہ ہے، اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں، اس کا سایہ کتنا بڑا ہے، ایسے تھوڑی مل جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ دنیا میں بندہ مومن کے دل کی کہانی ہے، جو وہاں کی جنت دکھائی جاتی ہے۔ ہم اپنے دلوں کو پوچھیں کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے، کہاں جانے کو دل چاہتا ہے، کہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو لے کے چلیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پھر اس کے بدلے میں بہت ساری خیر دے گی۔ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ساری آیات کو جمع کریں نا، تو اتنے خوبصورت عمل جو کر لیتا ہے اس کے بعد تو اس کی دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. ایسا بندہ پھر واقعی اپنے آپ کو عقل مند کہہ سکتا ہے. اللہ کی ذات بندے کو وہ جنت دکھاتی ہے کہ جو اس دنیا میں نظر آنے لگے تو یہ دنیا دنیا نہیں لگتی. یہ دنیا کی چیزیں انسان کو کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ کی ناراضگی سے نہیں لینا, رضا سے ملے گا تو لے لیں گے. اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ حسن و معاب کا ٹھکانہ بتاتا ہے. ایک روایت ہے مسند احمد کی, آپ پوچھا گیا کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کہا مساکین. کون؟ کہ جن کی آرزویں ان کے دلوں میں ہی رہ گئیں. لوگ جن چیزوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے بس یہ سوچتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. ہے ہی نہیں حیثیت, ہم سوچے بھی کیوں, ہم کیوں اپنے پاؤں اتنے پسارے کہ مشکل ہو جائے اپنے لیے. لہذا ایسے لوگ جو اس دنیا سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے نکال لیں گے, اللہ کی ذات ان کو سکون دے گی, اور پھر اس کے اندر وہ ہر چیز آ جائے گی. نماز, قرآن, اللہ کو یاد کرنا, اس کو پوری عظمت کے ساتھ پا لینا, ہر وقت اللہ کا ذکر, اللہ کا نام. بعض دفعہ تو باتھ روم میں اللہ کا نام منہ سے نکل آئے گا کیونکہ دل میں جو بسا ہوا ہے. کریں کیا, کہیں سبحان اللہ, کہیں الحمدللہ, کہیں اللہ اکبر, کہیں ماشاء اللہ, کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. بندہ مومن کی تو پوری ڈکشنری لفظ اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے. کبھی آگے کبھی پیچھے کچھ, کبھی اپنے گناہ یاد آئے تو استغفر اللہ. ایسے لگتا ہے کہ آج تو ہماری لغت سے یہ لفظ نکل گیا. ذرا کوئی چار باتیں کرنے لگے اللہ کی, لوگ کہتے ہیں بڑی مولانی بنتی ہے, بڑی درس والی بن گئی. اور لوگ بھاری پردوں اور قیمتی فرنیچر اور بہترین کراکری میں سکون ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ حقیقی خوشی ان لوگوں کے پاس ہے جو مصنوعی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. مسکراہٹ کے پیچھے تفکرات کی جھریاں دکھتی ہیں ان لوگوں کے چہروں پہ جو اپنے کندھوں پہ بوجھ ڈال کے منوں کا پھرتے ہیں اور سہارا نہیں ہے اس کو اٹھانے کا. نہیں ملے گی خوشی. کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب اس سے اگلی کئی آیتیں, آج 30 سے لے کے تقریباً 32 تک کفار مکہ کے کچھ الزامات, کچھ باتیں, اس کا تذکرہ ہے. فرمایا کذالک ارسلناک فی امت, اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک قوم میں. قد خلت من قبلیہا امم, جس سے پہلے گزر چکی ہیں کئی قومیں, یعنی آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزرے, آپ کوئی پہلے نبی تھوڑی بنے ہیں. کیوں آئے یہ نبی, یا آپ کیوں آئے؟ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں یا بتائیں, پڑھیں ان کے اوپر وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرح وحی کی ہے. دیکھیے کتنا دو ٹوک انداز ہے کہ نبی جو ہم نے آپ کو کہا بس وہ بتائیے, اپنی باتیں نہ کریے گا. یہ نبی کو کہا جا رہا ہے تو باقیوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کہا کہ آپ آئے کیوں؟ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو وحی ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دیں. اور ایسا ہی کیا, لیکن ہوا کیا لوگوں کا حال؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, یہ کفار تو انکار کر رہے ہیں رحمان کا, ان کو تو رحمان اچھا ہی نہیں لگتا. ابو جہل نے ایک دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے قریب, یعنی خانہ کعبہ کے قریب کھڑے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یا رحمان, یعنی اللہ کے ساتھ رحمان کا لفظ آپ نے بولا. یہ دوڑتا ہوا آیا مشرکین کے پاس, کہنے لگا آؤ تمہیں ایک عجیب بات سناؤں, کیا اب محمد نے بھی دو خداؤں کو ماننا شروع کر دیا؟ نعوذ باللہ, جہالت تھی نا, تھا نا ابو جہل. کہنے لگا دیکھو ایک تو اللہ کو پکارا اور ایک رحمان کو پکارا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ رحمان کہہ دو کہ اللہ کہہ دو سارے ایک ہیں. آگے آپ پڑھیں گے سورت مریم کی آیت غالباً کہ ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما, جو نام لو وہ ایک ہی نام ہے. اور لفظ رحمان سے بہت چڑھتے تھے مکہ والے. حیرت کی بات ہے, نصیب کی بات ہے اصل میں. اور میرا خیال ہے کہ اللہ ہی پھیر دیتا ہے دل بندے کا اس چیز سے. اسی طرح جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو معاہدہ لکھا جا رہا تھا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھا گیا تو اعتراض شروع کر دیا. کہا یہ بسم اللہ تو ٹھیک ہے, اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں, یہ رحمان اور رحیم دو کون ہیں, ان کو نکالو. اتنا بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا اس وقت پہ اگر جذباتی ایمان والے اس وقت صرف جذباتی ہوتے. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ میں اپنے ہاتھ سے مٹاتا ہوں. کہا لکھو بسمی اللہم, اللہ کا نام لکھ دو, کیوں بحثوں میں پڑھتے ہو, کیوں وہی کام کرتے ہو جس سے دوسرے لوگ چڑھیں. تو لہٰذا یہاں یہ بات کر کے بتا دیا کہ تم رحمان کا کفر کرتے ہو. قل ہوا ربی, کہہ دیجئے وہی ہے میرا پروردگار, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی نہیں, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ خالق نہ مالک نہ رازق نہ حاکم نہ مشکل کشا نہ کرنی والا نہ دعاؤں کو سننے والا، علیہ توکل دو، اسی پہ میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف میرا توبہ کرنا ہے، اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ کلیئر کٹ بتا دیا، تم چاہتے ہو کہ یہ کرو وہ کرو وہ ہوگا، تمہیں نہیں ماننا نہ مانو، تمہارے پریشر میں آ کر میں اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں کمزور کر سکتا، میں نہیں توڑ سکتا اپنا تعلق، جو میرا رب ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اب ان کے معجزات کے مطالبے پہ آیت نمبر 31 سے 33 تک ایک ہی انداز ہے، پہلے ایک سارے کا خلاصہ کروں گی، پھر اس میں سے کچھ چیزیں ہم اپنے عمل کی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، خاص طور پہ آپ بھی سنیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی قرآن سے اصل میں لوگ یہی کچھ لینا چاہتے ہیں۔ مکہ والوں کے بھی کچھ مطالبے اسی قسم کے تھے، بلکہ چلے ان کے مطالبے تھوڑے سے بتا دیتی ہوں تو پھر آپ کو یہ آیتیں زیادہ فائدہ دیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ، جن میں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وغیرہ قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور عبداللہ بن امیہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں اور آپ کی پیروی کریں، تو ہمارے کچھ مطالبے وہ برے کر دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ کہا اچھا بھی بولو، کیا مطالبے؟ کہنے لگے، پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ مکہ شہر جو ہے نا، اس کی زمین بہت تھوڑی ہے، پہاڑی علاقہ تھا نا تو سیدھی زمین نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ یہ سارے پہاڑ ہٹیں یہاں سے اور کھلے میدان ہو جائیں اور کاشتکاری کر سکیں، زراعت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ ذرا پھل سبزیاں اگائیں کھائیں پئیں، ایک مطالبہ یہ کر دیں۔ کہنے لگے، آخر آپ ہی تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ مسلط کیے تھے، مسخر کیے تھے، جب وہ تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ ہی تسبیح بیان کرتے تھے، تو پھر آپ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب داؤد کے لیے ہو سکتا ہے تو آپ کے لیے بھی کر دیں۔ دوسرا مطالبہ، کہنے لگے کہ آپ خود ہی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے ہوائیں مسخر تھی، زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو طے کر لیا کرتے تھے، آپ بھی پلیز ایسا کر دیں کہ ہوا ایسے چلے کہ ہم یہاں سے جھٹ سے شام پہنچ جائیں اور یمن چلے جائیں، تاکہ ہماری تجارت بڑی اچھی ہو۔ تیسرا مطالبہ کیا، کہنے لگے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، اور آپ کوئی ان سے کم تھوڑی ہیں، آپ بھی ہمارے دادا قصی بن کلاب کو زندہ کر دیں، تاکہ وہ ایک دفعہ زندہ ہو کے ہمیں بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے کہ نہیں سچا۔ کیا لگ رہا ہے سن کے باتیں؟ کیا لوگ کسی نبی کے سامنے کھڑے ہیں یا کسی جادوگر کے سامنے یا شعبدہ باز کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اور بھی پوچھ لو۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر ایک ایسا قرآن نازل کر بھی دیا جاتا کہ پہاڑ چلنے لگتے اس کی وجہ سے، وہی مطالبہ جو داؤد علیہ السلام والا تھا، سارا یسیر اسے، پہاڑ قرآن پڑھتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اثر سے زمین پھٹتی، چشمے نکل آتے، اور کلیم بہل موتا، تمہارے مردہ زندہ ہوتے، قصی بن کلاب ہو ہی جاتا زندہ تمہارے کہنے پہ، مان جاتے تم پھر بھی نہیں تھا ماننا تم نے، بلکہ بل اللہ الامر جمیعا، اللہ کی قدرت سے یہ سب بعید تو نہیں تھا، بلکہ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ معجزے دکھا کے ایمان نہیں دکھاتا۔ دیکھیے، شعبدہ بازی اور دینداری میں بہت فرق ہے۔ شعبدے دکھا کر ہدایت دینا اللہ کا طریقہ نہیں ہے، پچھلی کسی کتاب کے ذریعے سے بھی یہ نہیں ہوا تھا۔ یہاں دیکھیے، لفظ خاص طور پہ قرآن آیا ہے، کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن، ایک تو ہمارے اس قرآن کے لیے آتا ہے، پہلی اس آسمانی کتابوں کے لیے بھی قرآن آتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت داؤد جانور کو تیار کرتے اور اس دوران میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، یعنی زبور پڑھ لیتے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہ اللہ کی کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ پتھر دل لوگ نرم ہو جائیں، اس کا پانی گھول کے لوگوں کے اوپر ڈالو تو مردے زندہ ہو جائیں۔ آج بھی کیا لوگ ایسے ہی مطالبے نہیں کرتے قرآن سے؟ یہی فائدے لینا چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے سے تو لے لیں، کچھ اور ہی کر لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم کیا ایسی باتیں کرے، چھوڑو ان کو۔ دیکھیے کہ جن کو نہیں آنا ہوتا نا، آپ ان کے سارے مطالبے مانتے تھے، وہ پھر بھی نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ کلاس 8 بجے کی بجائے 9 بجے کر دیں، ہم ٹائم پہ آئیں گے، کر دیجیے۔ آپ ہفتے میں 8 دن کی 7 دن کی بجائے 5 دن کر دیں، کر دیجیے۔ आप कुछ ना पढ़ाएं, सीधा बस हमें सुनना, सुनने तेरे सुनते ही रहे, बस हम आके पढ़ सुन लिखेंगे, कुछ नहीं, आ जाइए, नो प्रॉब्लम। आप मानते जाए मानते जाए, फिर भी किधर है वो लोग, नहीं आते। अल्लाह जमा दे तो आ जाता है बंदा, कहाँ ऐसे लोगों की के पीछे वक्त जाया ना करो। अफलम या इसीन आमनु, अफलम या असिल्लज़ीन आमनु अल्लौ यशाउल्लाहु लहदन्नास जमीया। क्या ये लोग नहीं जानते, कौन ईमान वाले, कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे लोगों को हिदायत दे देता। वला यज़ालुल्लज़ीन कफरू तुसीबहुम बिमा सनउ क़ारियतुन, और कुफार इस हालत में हमेशा रहेंगे कि पहुंचता रहेगा इनको आए दिन अपने करतूतों की वजह से कोई सदमा। कारिया, काफ रा आइन से करा, इसी से सूरत अल कारिया भी है। बला को कहते हैं हादसे को, अचानक आ जाने वाली मुसीबत। कर उन कहते हैं खटखटाने को, तो अल कारिया तो मल कारिया क्या है, खड़खड़ाने वाली, मुराद क्या है कि कियामत, यानी कियामत भी आ जाएगी, इन पे कोई मुसीबत पहुंचेगी। औ तहुल्लु करीब मिन दारिहिम, या उतरती रहेगी कोई मुसीबत इनके घरों के गिर्द। तहुल्लु हल्ला या हुल्लु से हा लाम लाम, गिरना, गिरा खोलना, उतरते वक्त सामान बांधने वाली रस्सी को खोलना। फिर बाद में हर खोलने वाली चीज के लिए लफ्ज आया, हम पढ़ चुके हैं पांचवें ये सूरत निसा में चौथे पारे के आखिर में। हलाइलु अबनाइकुम, हलीला कहते हैं बहू को, यानी बेटे की बीवी, बेटे के लिए जो औरत हलाल हो। और इसी से वाहलुल उक़दत मिन लिसानी, के इसके जरिए गिरों को खोलने वाली भी कैफियत करे, यानी खुले इनके घरों के करीब भी कोई मुसीबत। हत्तयातिया वादुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह के वादे के जहूर का मौका आ जाए। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। क्या मतलब है इस पूरी बात का, कि आप इनको इनके हाल पे छोड़ दें। आप एक मुतालबा मानेंगे ना, तो ये बच्चों की तरह दूसरा मुतालबा करना शुरू कर देंगे। बदनीयती है, हठ धर्मी है, इरादा है कोई नहीं काम करने का, नीयत है कोई नहीं, ऊपर से मुतालबे करते हैं। देखिए, दिल से किसी का काम करने को दिल ना चाहे ना, तो वो खाम खा के बहाने करेगा, अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो फौरन समझ जाए आपके इस बंदे का इस काम को करने का दिल नहीं। कभी भी लोगों को इस तरह शर्मिंदा करके दीन से दूर ना किया करें। किसी को आप दावत देते भी होंगे ना अगर क्लास की, पहले मूड चेक किया करें, आने का भी मूड है कि नहीं। आप कह के देखें, एक वीकडेज कहें वीकेंड, हाँ नहीं वीकेंड फिर एक ही दिन होता है। आप कहते हैं अच्छा जी हफ्ते में एक दिन आ जाए, वो तो फिर शाम हो जाती है। अच्छा फिर सुबह आ जाए, नहीं इतनी सुबह नहीं, तो छोड़ दीजिए, क्यों गुनाहगार करते हैं। दुआ करें ऐसे लोगों के लिए, और अल्लाह के वादे जो हैं वो सच्चे हैं। और आखिर में इस आयत जहाँ पे ये मजमून पूरा होता है, अल्लाह के नबी को तसल्ली दे दी कि आप इनकी बातों पे गम ना खाएं। वलकद इस्तुख्ज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, और बेशक मजाक उड़ाया गया रसूलों का आपसे भी पहले। नई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है, वक्त और मुआशरे के रिवाज से जो बंदा हटेगा, मजाक तो उसका बहरहाल उड़ाया जाएगा। फिर क्या हुआ, फामलैतु लिल्लज़ीन कफरू, फिर मैंने ढील दी काफिरों को कुछ वक्त तक। सुम्म अखज़्तुहुम, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। फकैफ़ काना इक़ाब, फिर देख लो कैसी भयानक थी मेरी सजा, मेरा अज़ाब कितना बुरा था, इनके साथ क्या क्या मामले अल्लाह ताला ने कर दिए, और ये अपनी जगह से हिल ना सके। क्या पता चला कि ऐसे लोग जो उल्टे सीधे मुतालबे करते हैं, असल में ये अल्लाह ताला को गुस्सा दिला रहे हैं। एक दफा अगर अल्लाह ताला की जात ने इनको पकड़ लिया, ये अपनी बात से हट नहीं सकेंगे। तो आप देखिए कि कितना बेरोक टोक अंदाज है कुरान पाक का, और अगर लोग इसको संभल जाए, मान जाए, कभी हीलो हुज्जत ना करें, साफ कह दें अभी मूड नहीं है, प्लीज हमें मजीद ना कहें। ऐसी बातें पढ़ते वक्त दिल से ये दुआ भी निकलती है इंसान की, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि अल्लाह ताला कहीं ऐसा वक्त ना हमारी जिंदगियों में आ जाए कि फिर तू ही ना हमें आने दे। बहुत सारे बहाने करने भी इस बात की दलील होते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से तौफीक खो चुके हैं, और अल्लाह ताला हमें तौफीक से महरूम ना करे।